الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 124,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، یہ کہاں تک درست ہے؟
بہار شریعت حصہ اول میں انبیاء علیہ السلام کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، یہ اس باب میں خبریں مختلف ہیں، اور مقررہ تعداد پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں. لہذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ایمان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
آواگون کسے کہتے ہیں؟
یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی اور انسان یا جانور کے بدن میں چلی جاتی ہے، اس کو آواگون یا تناسخ کہتے ہیں. یہ عقیدہ سراسر غلط اور کفر ہے. بعض اوقات عورتیں غصے میں آ کر بچے کو کہہ دیتی ہیں، کون سے جنم میں سدھرے گا؟ معاذ اللہ، اسلامی عقیدے میں ہر ایک کا ایک ہی بار جنم ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
دنیا کے تمام پانیوں میں کون سا پانی سب سے افضل ہے؟
سبحان اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے. میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں: انگلیاں ہیں پیر پر ٹوٹے میں پیار سے جھوم کر، انگلیاں ہیں پیر پر ٹوٹے میں پیار سے جھوم کر، ہتیاں پنجاب رحمت کی جاری باغوان، پنجاب رحمت کی جاری باغوان. پنجاب کے سہ بھائیوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے شعر میں پنجاب آ گیا. اب پنجاب کے معنی شاید ہو سکتا ہے ہر پنجابی کو نہ پتا ہو. پنج آب، اصل ہے پنج آب، لیکن یہ ملا کر پڑھیں گے پنجاب. نہیں، آپ کے پنجاب میں پانچ ندیاں، دریائے راوی، دریائے جہلم وغیرہ، تو اس طرح پانچ ندیوں کا مطلب ہے کہ صوبہ ہے آپ کا، تو اس لیے اس کو پنج آب کہتے ہیں، پنجاب پانچ پانی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک؟
پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
اگر دھوبی کے ہاتھ سے کپڑا تبدیل ہو جائے تو کیا اس کو پہن سکتے ہیں؟
اسے پہننا گناہ. اسی طرح مسجد وغیرہ میں چپل بدل جائے تو نہیں پہن سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.
17 ربیع الغوث 1418 ہجری جمعہ رات کو جب ہم کھانا کھا رہے تھے, اس دوران امیر اہل سنت نے چاول کے برتن سے فرچن نکال کر مجھے بھی عطا فرمائی اور خود بھی شوق سے تناول فرمانے لگے. اس پر میں نے سوال کیا, کیا فرچن کھانے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا,
ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرچن کھانا پسند فرماتے تھے اور آقا کی پسند ہماری پسند. مفتی احمد یارکان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرآت شرح مشکات میں فرماتے ہیں, جب ہانڈی پکائی جاتی ہے تو غذائیت نیچے کی طرف اترتی ہے, لہذا فرچن میں زیادہ غذائیت یعنی انرجی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
دعا میں اکثر لوگ ادھر ادھر دیکھتے اور ناخنوں وغیرہ سے کھیلتے نظر آتے ہیں, اس کی کوئی خاص وجہ؟
حدیث پاک میں ہے, الدعاء مخ العبادہ, یعنی دعا عبادت کا مغز ہے. دعا جب اتنی عظیم الشان عبادت ٹھہری تو پھر شیطان کیوں نہ اس عبادت میں خلل انداز ہوگا, لہذا شاد و نادر ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو دعا کے آداب ظاہری و باطنی کا لحاظ رکھتا ہو. یاد رکھیے, دعا میں ادھر ادھر دیکھنے سے زوال بصر یعنی نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے.
دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب میں سے چار آداب یہ ہیں. نمبر ایک, جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ سینے کی سیدھ میں رہے یا کندھوں کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. چاروں صورتوں میں اچھلیاں آسمان کی طرف کھلی رہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
چوتھے ادب میں بغل کی سفیدی نظر آنے کا آپ نے فرمایا, مگر قمیض یا کرتے میں یہ ممکن نہیں, اس کی وضاحت فرما دے.
ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کرتا مبارک بھی زیب بدن فرماتے تھے, مگر بارہا آپ کرتے کی جگہ صرف چادر شریف ہی لپیٹ لیتے. وصال ظاہری کے وقت بھی جسم منور پر چادر شریف اور تہبند اتر تھا, جیسا کہ متفق علیہ روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرف ایک تہبند دار چادر اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند مبارک نکالا اور فرمایا, محبوب رب ذل جلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں وصال فرمایا ہے. لہذا چادر مطہر جب زیب بدن اطہر ہوتی اور مدینے کے تاجبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا میں اگر دست انور سر معنبر سے اوپر کو اٹھاتے تو بغل منور کی سفیدی ظاہر ہو جاتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا نابالغ اصال ثواب کر سکتا ہے؟
کر سکتا ہے, نابالغ بہت فائدے میں رہتا ہے, اس کے گناہ بھی نہیں لکھے جاتے اور اس کی نیکیاں مقبول ہیں, اس کا نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ غسل. ہاں, اس کو نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے کہا جائے تاکہ اس کی عادت پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھنا کیسا ہے؟
کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اپنے لیے قبر کھدوا کے رکھنا کیسا؟
بہار شریعت حصہ چہرم میں ہے قبر کھدوا کر رکھنا بیجا ہے. کیا معلوم کہاں مرے گا؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
قبر پر بیٹھنا کیسا؟
حرام ہے. بہار شریعت میں عالمگیری اور در مختار کے حوالے سے قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پیشاب پاخانہ کرنا حرام ہے. قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے، چاہے نیا ہونا اسے معلوم ہو یا گمان ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
بچے کو سلانے کے لیے افیون کھلانا کیسا؟
فتاوی رضویہ شریف جلد دہم میں ہے افیون حرام ہے، نجس نہیں. بدن پر اس کا استعمال جائز ہے. بچے کو سلانے یا رونے سے باز رکھنے کے لیے افیون دینا حرام ہے اور اس کا گناہ اس دینے والے پر ہے، بچے پر نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
تو کیا افیون، بھنگ اور چرس دوا کے طور پر بھی نہیں پی سکتے؟
سیدی علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام شریعت پہ فرماتے ہیں، اگر دوا کے لیے کسی مرکب نے افیون، بھنگ یا چرس کا اتنا جز ڈالا جائے کہ جس کا عقل پر اصلا اثر نہ ہو، یعنی نشہ نہ چڑھے، حرج نہیں. بلکہ افیون میں اس سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ معدے میں سوراخ کر دیتی ہے. صلوا علی الحبیب.
کیا حاملہ کو طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟
حمل میں طلاق نہ دی جائے، اگر دے گا تو ہو جائے گی. اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی عدت کی مدت بچہ جننے تک ہے. مثلاً ایک دن میں بچہ پیدا ہو گیا تو ایک ہی دن میں عدت ختم، اور اگر چھ ماہ میں پیدا ہوا تو چھ ماہ تک عدت رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
جہیز کس کی ملک ہوتا ہے، مرد کی یا عورت کی؟
جہیز عورت کی ملک ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
بیوی فوت ہو گئی تو سارا جہیز شوہر رکھ سکتا ہے یا نہیں؟
ہرگز نہیں رکھ سکتا. شرعی قواعد کے مطابق ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. نمبر دو، کل مال کا چوتھائی اس صورت میں ملے گا جبکہ مرنے والی کی اولاد، بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی نیچے تک کوئی بھی ہو. فوتگی کے بعد بیشتر خاندانوں میں ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا، اکثر وارثوں میں یتیم بھی شامل ہوتے ہیں اور لوگ ان یتیموں کا مال بلا جھجک کھاتے، پیتے، پہنتے، اڑتے اور استعمال کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یتیم کسے کہتے ہیں اور کتنی عمر تک انسان یتیم کہلاتا ہے؟
وہ نابالغ بچہ یا نابالغہ بچی جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو وہ یتیم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کتنی عمر تک بچہ یا بچی یتیم رہتے ہیں؟
جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اگر یتیم اجازت دے تو اس کی کوئی چیز کھا پی سکتے ہیں؟
یتیم چونکہ نابالغ ہوتا ہے لہذا یہ کسی کو اپنی کوئی چیز ہبا نہیں کر سکتا، چاہے نابالغ خوشی سے تحفہ دے، مگر لینے والا گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اس طرح تو بہت سارے لوگ آج کل گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ بعض اوقات یتیم بچے اور مال چھوڑ جاتا ہے، اور آج کل کہیں ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو کہیں نہیں ہوتا. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
واقعی آج کل حالات بہت ناگفتہ ہیں، جہاں سارے ورثہ بالغ ہوں وہاں تو ایک دوسرے کے حقوق معاف بھی کروائے جا سکتے ہیں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بالغ جو ہے وہ دوسرے بالغ کو اپنے حصے کا مالک بنا لے، وہ جب قبضہ کر لے اب وہ لوٹا دے، تو اس طرح مطلب ہے کہ معافی کی صورت ہو سکتی ہے، یا احتیاطی معافی، حصہ تو اپنے طور پر تو بالکل صحیح کر لیا جو شرعی تقاضے پورے کیے، اب احتیاط معافی کر لیں، جسے عام طور پہ کرتے اچھی باتیں، اگرچہ واجب نہیں ایسا کرنا جبکہ دل مطمئن ہے کہ حصے برابر کیے. اگر ایک بھی نابالغ بچہ وارثوں میں شامل ہو تو پھر جو لوگ شریعت کے پابند ہوتے ہیں وہ سخت امتحان میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ فی زمانہ خاندان والوں کا ذہن بنانا ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں. ایک محتاط مبلغ کا واقعہ غور سے سنیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں احتیاط کے کافی مشکبار مدنی پھول چننے کو ملیں گے. چنانچہ ایک مبلغ دعوت اسلامی اپنے سفر میں بعض اوقات ایک ایسے گھر میں قیام کرتے تھے جہاں تین سگے بھائی اکٹھے رہتے تھے. سب سے بڑا بھائی متوسط الحال تاجر تھا، اس کی وفات ہوئی، اللہم اغفر لی ولہم. ان مبلغ دعوت اسلامی کو پھر سفر میں اسی گھر میں قیام کرنا پڑا. دوران گفتگو یہ بات سامنے آئی کہ مرحوم کے دو نابالغ بچے بھی ہیں اور ترکہ بھی تقسیم نہیں ہوا. گھر کے سارے افراد مل جل کر اب بھی پہلے کی طرح کھاتے پیتے اور گھر کی تمام اشیاء میں تصرف کرتے ہیں، اور ان مبلغ کی بھی اسی مال سے مہمان نوازی کی جائے گی. وہ گھبرا گئے اور انہوں نے مرحوم کے اس بھائی کو جو اب ان دو یتیم بچوں کا سرپرست تھا بتایا کہ میں آپ کے یہاں قیام نہیں کر سکوں گا، کیونکہ آپ کے گھر کی ہر شے میں اب دو یتیموں کا حصہ شامل ہو گیا ہے، نہ اب میں یہاں کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں، کیونکہ پانی میں بھی یتیم بچوں کا پیسہ شامل ہو رہا ہے، بجلی اور ٹیکس وغیرہ کی صورت میں پانی کے گلاس، دیگر برتنوں، چولہا، فرنیچر، فرش پر بچھے ہوئے کارپیٹ وغیرہ وغیرہ ہر چیز میں ان کا حصہ، میں ان میں کس طرح تصرف کروں، میں آپ لوگوں کی کار میں بھی نہیں بیچ سکوں گا کیونکہ اس میں بھی اس کے پیٹرول وغیرہ میں اب یتیموں کا حصہ شامل ہے. بہرحال وہ مبلغ دعوت اسلامی اس گھر سے دوسری جگہ چلے گئے، اور انہوں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے دونوں یتیم بچوں کے لیے مناسب رقم بشرار پیش بھی کی، اور یہ بھی نیت شامل کی کہ میری وجہ سے جو بھی استاد بھائی ملاقات وغیرہ کے لیے آئے اور یہاں کھایا پیا ان کی بھی خلاصی ہو جائے. ان مبلغ دعوت اسلامی کے سمجھانے پر اب ان گھر والوں نے ترکے کی ہر شے کا حساب کر کے نابالغوں کا حصہ جدا محفوظ کر لیا ہے. الحمدللہ علی منہ و کرمہ. مطلب یہ کہ یہ تقویٰ ہے، ایسا کرنا، اس پر عمل کرنے میں حرج ہوتا ہے، کیونکہ ہر گھر میں کم و بیش ایسا ہی نظام ہے کہ نابالغ ہوتے دادا پوت ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات دادا کا بھی حصہ پوتوں کی طرح منتقل ہوتا ہے جبکہ دادا کوئی بیٹا نہیں، یہ شریعتی اصول بنے ہوئے. تو اس طرح مطلب کئی جگہ باپ پوت ہو جاتا ہے، ماں پوت ہو جاتی ہے، ورثہ تقسیم ہوتا ہی شاید ہزاروں میں تقسیم ہوتا ہو، اچھا پھر اس کی تقسیم بھی شرعی قواعد کے مطابق ہر جگہ ہوتی ہو یہ بھی مشکل ہے. زیادہ تر تو کیا وہ زمین اور جائیداد چھوڑتے ہیں، اس پہ جھگڑا کرتے ہیں، خوب لڑتے ہیں، پھر کورٹوں میں جاتے ہیں، کورٹ جس طرح بھی فیصلہ کرے، اور رشوتوں سے اور معاذ اللہ بعض اوقات ایک دوسروں کے حقوق بھی غصب کیے جاتے ہیں. اس میں حالانکہ صرف زمین یا جائیداد اور مکان میں ہی حصہ نہیں، حصہ تو گھر کی ہر شے میں، یہاں تک کہ مطلب گھر کے جو برتن ہیں، حتیٰ کہ سوئی دھاگا ہے، یہ سب میں وارث کا حق شامل ہو گیا. اب اگر اس گھر میں یتیم بچہ ہے تو اس کے لیے واقعی بڑی تشویش کی بات ہے کہ اس کا حصہ تو آج کل کرتن عموماً نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مدنی ماحول نصیب کرے, مدنی قافلوں میں سفر کی سعادتیں بخشے, تو انشاءاللہ یہ ذہن بنتا جائے گا اور شریعت کے مسائل اور احکامات پر عمل کی سعادتیں ملتی رہیں گی انشاءاللہ جل جلالہ. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر کنفرم معلوم ہو جائے کہ ہم یہ جو کھا رہے ہیں یہ یتیم کا پیسہ ہے, اور یتیم کہتے ہی نابالغ کو ہے, شرعاً تو نابالغ کو یتیم کہیں گے لیکن عرفاً تو آج کل مطلب یعنی کہ 20-25 سال کا آدمی بھی یتیم کہلاتا ہے, تو عرفاً کو نہیں دیکھیں گے, شریعت کا اعتبار ہے. تو اگر کوئی شرعاً نابالغ ہے یعنی یتیم کے زمرے میں آتا ہے, تو اب مطلب اس یتیم کا پیسہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو ہم کھا رہے ہیں یتیم کا پیسہ ہے, تو اب تو نہیں کھا سکتے, یہ ذہن میں رکھیے. عام طور پر جو عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے پکتے میت کے بعد کے, اس میں یتیموں کا پیسہ تو گمان غالب ہے شامل ہوتا ہی ہوگا, اتنی جلدی کون میرے ساتھ مطلب بانٹے گا, اور گھر والوں کا ذہن کہاں ہوتا ہے, آج کل تو ماڈرن لوگ ہیں زیادہ تر, معلومات ہوتی ہی نہیں کسی کو, جب کنفرم نہیں معلوم تو مطلب ہم اس گھر کا کھا سکتے ہیں کھانا, وہ کھانا کھا سکتے ہیں جس کھانے کو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے. تو ہم صرف اس شبے پر کہ مطلب یہ شاید یتیم کا ہے, تو یہ شاید کا یہاں مطلب گزر نہیں ہے, شاید کہنے سے حرام نہیں ہو جائے گا, یہ اصول بھی یاد رکھیے گا, ایسا نہ ہو کہ آپ یہ پڑھ سن کر مطلب یعنی کہ پھر آپس میں نوازیاں مول لیں.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ محتاط مبلغ دعوت اسلامی کون تھے؟ الحمدللہ عز و جل وہ محتاط مبلغ دعوت اسلامی میرے باپا جان دعوت اسلامی کے امیر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اختار قادری رضوی تھے.
صلوا علی الحبیب.
اگر یتیم بچے بخوشی اپنا مال معاف کر دیں پھر؟
نابالغ بچے معاف نہیں کر سکتے, وہ معاف کر دیں تب بھی معافی نہیں ملے گی. جس کو مطلب ایسا کبھی ہو گیا اتفاق سے اور اللہ زندگی میں موقع دے, جیسے کہ مطلب اپنی اولادیں نابالغ ان کے بھی حقوق ہیں کہ ان کو بھی اگر کبھی مارا اور اس میں شریعت کا حق توڑا یا اس کی حق تلفی کی یا اس کی ایسی چیز کھا لی جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تھی, تو اب وہ معاف بھی نہیں کر سکتا, اس کا بدل دے دے, ہر بات یاد نہیں رہتی. اس میں بھی یہ صورت ہے کہ اللہ موقع دے اور وہ بالغ ہو جائیں, اس امید پر اس کی حق تلفی نہ کرے کہ بالغ ہوں گے تو معاف کروا دوں گا, یہ تو بہت سخت ہے کہ مطلب زندگی کا بھروسہ ہی نہیں ہے کہ بالغ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ تم جیو گے نہیں جیو گے. تو اگر مطلب ہے کہ بچے بھی بالغ ہو گئے آپ بھی جی گئے, تو اپنے بچوں سے اپنے حقوق معاف کروا لینے چاہیے. جیسے کہ میرے بچے جب بالغ ہو گئے تو الحمدللہ میں نے ان کے بالغ ہونے پر اپنے سارے حقوق کی ان سے معافی مانگ لی ہے کہ نابالغ عمر میں جو میں نے حق تلفیاں کی ہو وہ مجھے یہ معاف کر دیں. میرے بڑے بھائی بہت ہو گئے, اللہم اغفر لی ولہم, والد مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا, والد مرحوم کے چھوڑے ہوئے مال ہی میں کاروبار وغیرہ اتارا. بڑے بھائی جان کا انتقال ہونے پر میں سخت آزمائش میں آ گیا, کیونکہ ان کے 5 یتیم بچے بھی تھے اور ان یتیموں کی ماں بھی, اب ہر چیز میں ان سب کا حق شامل ہو گیا. الحمدللہ عزوجل میں نے شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم کیا اور ان کو زائد پیش کیا تاکہ میری طرف ان کا کوئی حق نہ رہ جائے, مگر پھر بھی خوف آتا تھا کہ کہیں یتیموں کے مال میں مجھ سے حق تلفی نہ ہو گئی ہو. الحمدللہ عزوجل اب میرے 5 بھتیجے بالغ ہو چکے ہیں, اللہ عزوجل انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہر طرح سے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور میں نے اپنے 5 بھتیجوں اور ان کی امی جان سے الحمدللہ معافی حاصل کر لی ہے, الحمدللہ علی احسانہ جل جلالہ عم نوالہ, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, یہ میرے باپا جان یعنی امیر اہل سنت کی کمال احتیاط بلکہ خوف خدا عز و جل کا مظاہرہ ہے، ورنہ آپ ان کے حقوق ادا کر چکے تھے۔
صلو علی الحبیب۔
مسائل نہ معلوم ہونے کی سبب کسی نے یتیم کا مال کھایا، یہ بھی نہیں معلوم کتنا کھایا، اب وہ بچے بالغ ہو گئے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟
ظن غالب کرے، جہاں خیال جمے اتنا مال ان کو لوٹائے۔ ہاں اب بالغ ہونے کے بعد وہ سابقہ نابالغ یا سابقہ یتیم اپنی خوشی سے چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔
کہتے ہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کبوتر نے اپنے پاؤں خون امام سے تر کیے اور کربلا معلہ سے پرواز کرتا ہوا مدینہ منورہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت سے کبوتروں کے پاؤں سرخ ہو گئے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟
یہ واقعہ میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا، البتہ تفسیر صاوی شریف میں کبوتر کے پاؤں سرخ ہونے کا ایمان افروز واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی نوح علیہ السلام کوہ جودی پر ٹھہر گئی تو حضرت سیدنا نوح علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے عرض کی میں زمین کی خبر لاؤں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑ کر اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا تو پرندہ ہونے کے باوجود لمبی پرواز نہیں کر سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ حاصل کرے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبے کو بھیجا مگر وہ ایک مردار کو دیکھ کر اس پر اتر پڑا اور واپس نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے خوف میں مبتلا رہنے کی دعا کر دی، چنانچہ کبے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون شریف کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ چنانچہ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ مشرفہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا یا نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ میرے گلے میں خوبصورت ہار عطا کر دیجئے اور میرے پاؤں سرخ فرما دیجئے اور مجھے زمین حرم میں رہائش کا شرف بخش دیجئے۔ حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل اس کے گلے میں بطور ہار ایک خوبصورت دھار بنا دے، ایک خوبصورت دھاری بنا دے، اس کے پاؤں سرخ کر دے، اس کی نسل میں خیر و برکت عطا فرما اور اس کو زمین حرم میں قیام نصیب فرما۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔
عوام میں یہ مشہور ہے کہ کبوتر سید ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟
کوئی جانور سید نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔
سید کسے کہتے ہیں؟
سید کے لفظی معنی معنی سردار ہے، مگر اصطلاحاً وہ لوگ سید کہلاتے ہیں جو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی اولاد ہیں۔ یہ اصطلاح جو میں نے بتائی نا یہ مطلب پاکو ہند میں اصطلاح سید کی یا مطلب اردو بولی والوں میں عام طور پر میں دیکھا, کیونکہ عربی تو عام طور پر سب کو جو بھی محترم ہوتا ہے نا اس کو سید بولتے ہیں, میں جیسا ہم بولتے ہیں جناب بولیں گے سید, تو جیسا مجھے بھی سید بول دیتے لکھ دیتے تو وہ اس سے مراد یہ جناب لیتے. عربی حضرات میں مطلب یعنی عرب لوگوں میں سید کی جگہ حبیب استعمال ہوتا ہے, جو سید ہے آل رسول ہے اس کو یہ لوگ حبیب بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کبوتر کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام؟
حلال ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا کتا کپڑوں سے چھو جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟
نہیں, بلکہ کتے کا بدن تر ہو جب بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے, ہاں کتے کا لعاب یعنی تھوک ناپاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
زید نے مسلمان کی داڑھی کی توہین کر دی, اسے سمجھایا گیا کہ توبہ کر لو مگر وہ نہ مانا. پھر کچھ عرصے بعد اس کو اچھی صحبت ملی, اس نے توبہ تو نہیں کی مگر داڑھی بڑھا لی, نمازی ہی بن گیا, تو کیا اس کا داڑھی کی توہین والا گناہ معاف ہو گیا؟
سنت کی توہین کفر ہے. مثلا پتا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اس کے باوجود داڑھی والے کو بعض لوگ کہتے ہیں بکرا, معاذ اللہ, داڑھی کی وجہ سے بکرا کہتے ہیں. اچھا باز کہتے ہیں برش بھی داڑھی کو, پیچھی پیچھی بولتے ہیں اس کو, یہ برش کو ہی بولتے ہیں پیچھی, جو میں نے اس طرح کی آوازیں سن لی اپنے اوپر کسی دور میں. بعض معاذ اللہ بولتے ہیں داڑھی رکھنے والے کو کہ کیا تم نے چہرہ بگاڑ رکھا ہے. تو یہ ساری مطلب سنت کی توہینیں ہیں اور کفریات ہیں, ان میں سے ایک بھی اگر کلمہ کسی نے بولا جس کو پتا ہے کہ یہ داڑھی سنت ہے سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس نے سنت کی توہین کی, اور سنت کی توہین کفر ہے. جو مسلمان معاذ اللہ کفر کرے تو مرتد ہو گیا یعنی اسلام سے پھر گیا, اور اس کے پچھلے تمام اعمال برباد ہو گئے, یعنی کہ اب کوئی نیکی اس کی ہے نہیں, اس کے پاس سارا بالکل خالی آ چکی ہے. جتنی نمازیں تھی, روزے تھے, زکاتیں دی تھی, حج کیے تھے, عمرے کیے تھے, سب ختم ہو گئے. بیعت اگر تھی تو ٹوٹ گئی, نکاح تھا وہ بھی ختم ہو گیا, لہذا اب وہ چاہے وہ ماحول میں آ چکا تھا, داڑھی والا بن گیا تھا, نمازی بن گیا تھا, اگر اس نے اس کفر سے جو اس نے کیا تھا توبہ نہیں کی تو یہ داڑھی اور نماز اس کو فائدہ نہیں دیں گے. اب بھی بدستور و مرتد ہے تو توبہ کرنی پڑے, تجدید ایمان کرے, تجدید بیعت کرے, تجدید نکاح کرے. اگر پہلے حج بھی ادا کر چکا ہے تو وہ بھی گیا کفر کرنے سے, تو دوبارہ شرائط پائے جائیں تو حج بھی فرض ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
تجدید ایمان کا طریقہ آسان لفظوں میں بیان فرما دیجئے.
تجدید ایمان مانے نئے سرے سے ایمان قبول کرنا, جس کلمہ کفر یا پہلے کفر کا صدور ہوا ہے اس میں اس سے دل میں بیزار ہو, اس کو کفر تسلیم کرے اور اس سے نفرت, بریت, بیزاری اس کے دل میں ہو, اور اب وہ توبہ کرے اس سے اور کلمہ پڑھے. مثلا کسی نے داڑھی کی توہین کی اور اس طرح وہ شرائط پائے گئے کفر کے اور وہ مرتد ہوا, تو اس طرح دل میں بیزاری اس کفر سے رکھتے ہوئے وہ توبہ کرے, یا اللہ میں نے جو داڑھی کی توہین کی ہے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں. اب کلمہ پڑھ داخل اسلام ہو گیا, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
جس کو شک ہو کہ مجھ سے کفریات ہوئے ہیں مگر یہ یاد نہیں کیا کیا کفر بکے تھے تو وہ کس طرح توبہ کرے؟
اول تو صرف شکوک و شبہات سے اور وساوس سے کفر نہیں ہو جاتا. ہاں کسی نے واقعی کلمات کفر بکے اور شرعن اس پر کفر لازم آ گیا اور وہ مرتد ہو گیا, اب نادم ہوا مگر اسے یاد نہیں کہ اس نے کیا کیا کفر کیے ہیں, تو وہ اس طرح توبہ کرے. مجھ سے جو بھی کفر ہو گئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں. اب کلمہ پڑھ لیں. سلب ایمان کے معاملے میں ہر وقت خوفزدہ رہنا چاہیے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, علماء فرماتے ہیں جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا اس کا ایمان آخری وقت میں سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. بعض بزرگوں سے احتیاطی توبہ اور احتیاطی تجدید نکاح کا معمول ثابت ہے. کفریات بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں, ایمان کی حفاظت کا شعور تقریباً جاتا رہا. افسوس صد افسوس, پوزیشن یہ ہے کہ مال سلامت ہر کوئی منگے, دین سلامت کوئی ہو. جس کو دیکھو روزی میں برکت کا طالب, بس مال میں اضافہ ہو جائے, دکان ایک ہے تو دوسری کھل جائے, ایک شہر میں کاروبار ہے تو دوسرے شہر میں بھی جاری ہو جائے, ایمان کی حفاظت کا تصور مٹتا جا رہا ہے. طرح طرح کے کفریات اب تو مطلب گھر گھر میں بکے جاتے ہیں. مثلا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نیچے تم اور اوپر خدا, یہ کلمہ کفر ہے, تو اس لیے معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. بہت کفریات بکے جاتے ہیں. بیسیوں مطلب ہمارے کو جو مکتوبات آتے ہیں اس میں کئی مکتوبات ایسے ہوتے ہیں جن میں کفریات لکھے ہوتے ہیں. اب مکتوب تیار کرے گا آدمی, ایک بار لکھے گا پھر پھاڑ دے گا, پھر لکھے گا سوچے گا کیا جملے لکھوں. اس میں بھی کفر بکتے تھے. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ لکھتے نقل کفر, کفر نہ باشو تھا. لکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے, اتنی اتنی دعائیں کرتے ہیں وہ سنتا نہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے, یہ کلمہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ جہل نسیان بھول ان سب سے پاک ہے یقینا. بعض لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر ہم پر ہی کیوں ظلم کرتا ہے, نعوذ باللہ, ظلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا یہ بھی کفر ہے. بعض لکھتے ہیں کہ اس کو اتنا ملا, اس کو اتنا ملا, اس کو اتنا دیا, ہم نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا, کسی کا پیسہ نہیں کھایا, مگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا, نعوذ باللہ, یہ بھی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے یعنی کہ ظالم بتایا تھا کہ انصاف نہیں کرتا, نعوذ باللہ. تو اس طرح کے مطلب کفریات طرح طرح کے لکھے ہوتے ہیں مکتوبات پہ, تو ہم لوگ مطلب ان کو پھر توبہ کے طریقے اور روانہ کرتے ہیں. کبھی کبھی ٹی سی ایس سے بھی بھیجا ہے مکتوب کے جلدی مرنے سے پہلے توبہ کر لیں, بعض کر بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما, ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کفر کے معاملے میں احتیاطی توبہ کا طریقہ بھی ارشاد فرماتے ہیں.
اگر کوئی صرف احتیاطاً کفر سے توبہ کرنا چاہے تو اس طرح کہے, اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں, اب کلمہ پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.